یہ نہیں ہو سکے گا. حالانکہ حالات سخت تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی, حضرت عمر بہت زیادہ مضبوط تھے, ہمت زیادہ ہوتی ہے, بہت زبردست قوت تھی حضرت عمر میں, کسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. ہجرت کی تو کیسے ہجرت, بالکل کھلے عام ویسے آدمی تھے. اور ان حالات میں وہ ایسے پوزیشن میں تھے کہ ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ارتداد پھیل رہا ہے سب جگہ, اور اس وقت جو ہے تھوڑا سا مصلحت سے کام لینے کی ضرورت. حضرت ابو بکر کہنے کہ نہیں, لو منعونی قالا کانوا یؤدون فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف زکاتی کا انکار کر رہے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت ابو بکر کہ نہیں بھائی, تم نماز اور زکات میں فرق مت کرو, نماز اور زکات میں فرق. قرآن میں نماز اور زکات کا ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اندر کی کڑھن تھی, ایک اس وقت اندر کی کڑھن تھی کہ نہیں دین میں کمی آئے گی, اس سے دین میں کمی آئے گی. حضور جس حال میں چھوڑ کر گئے ہیں اس حال میں باقی نہیں رہے گا, کمی آئے گی دین میں. وہ اندر کے کڑھن ہیں. حضرت عمر ان کی بات سمجھا رہے ہیں, حضرت ابوبکر اپنی بات سمجھا رہے ہیں, یہاں تک کہ معاملہ ان دونوں کے درمیان میں ذرا سخت ہو گیا, شدت پیدا ہو گئی تھوڑی سی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور حضرت عمر کو یہاں چھاتی پر ایک گھونسا مارا اور کہا کہ جاہلیت کے دور میں تو بڑا پہلوان بن کے پھرتا تھا اور مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا کیا؟ دور جاہلیت میں تو بہت بڑا پہلوان بنتا تھا اور اب مسلمان ہو کر بزدل ہو گیا. تو امام بخاری نے مسجد لکھا آگے, حتی شرح اللہ صدر عمر, کہ گھونسا مارنا سے ابوبکر نے حضرت عمر کو بھی شرح صدر ہو گیا. کہ برابر کہہ رہے, کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ابھی رخصت دی, ذرا بھی ڈھیل دی نے, تو اس وقت کی ڈھیل دینا جو ہے نا بھاری پڑ جائے گا, موقع وہ نہیں ہے. اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ سب کو نکلنا ہے, جتنے لوگ ہیں مدینے میں, تقریباً 11 جماعتیں بنائی, بڑی بڑی جماعتیں, اور سب کو قرب و جوار کے علاقوں میں بھیج دیا. آج لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں, کچھ لوگ مدینے میں رہنے چاہیے. بولے نہیں, ان حالات کو ٹھیک کرنے کا حال یہی ہے کہ سب کھڑے ہو جاؤ, سب کمر کس لے. گھر بیٹھنے کے دن نہیں ہیں, کمر کسنے کے دن ہیں, کہ دین میں کسی حال میں کمی برداشت نہیں ہوگی, کسی حال میں بھی دین میں کمی برداشت نہیں ہوگی, سب کچھ برداشت ہو سکتا. کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات اور عورتیں مدینے میں اکیلی ہو جائے گی, دشمن حملہ کر دے گا, تو بولے وہ ہو جائے وہ تو برداشت ہو سکتا ہے, وہ برداشت ہو سکتا ہے, لیکن دین میں کمی آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور سب کو روانہ کیا. تو چند مہینوں میں وہ حالات سارے تھم گئے اور امت جو ہے دین پر جم گئی, امت دین پر جم گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے پاس وراثت میں آئی ہیں وہ صرف نقوش علم نہیں ہیں, ہمارے پاس جو وراثت ہے وہ نقوش علم نہیں ہے, وہ ایک ذریعہ ہے, وہ ایک ذریعہ ہے. ہمارے پاس ایک عملی زندگی ہے اور جو مجاہدوں سے بھری زندگی ہے. کیسی ہے؟ مجاہدوں سے بھری زندگی ہے. ہاں, مجاہدہ صفت جوہد. حضرت مولانا سلیم اللہ خان ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ, حضرت مدنی کے شاگرد تھے پڑوس ملک میں. تو ان کا ایک مضمون میں نے کسی جگہ پڑھا کہ وہ فرماتے تھے کہ ابھی ہماری جو بیماری ہے ہمارے خاص طبقے کی وہ یہ ہے کہ ہم تعصب, تعیش اور تفرد کا شکار ہے. تین بیماریاں ہیں. ماضی قریب میں ابھی اسی سال یا گزشتہ سال انتقال ہوا ہوں. بڑے آدمی تھے. تعصب, اور دوسری چیز تعیش, جو عموماً اہل ثروت کا شیوا تھا. یہ تعیش جو ہے وہ اہل ثروت کا شیوا تھا. اب تعیش کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. فائیو اسٹار, فور اسٹار, تھری اسٹار تعیش ہوتا ہے. یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ تعیش کیا ہیں اور کیا ہیں, اس کا خوبصورت عنوان ہے یہ تعیش کا. فائیو اسٹار اور تھری اسٹار جو مجاہدے سے کافی دور, مجاہدوں سے کافی دور زندگی ہے, اس کا نام ہے فائیو اسٹار. اس سے تھوڑے قریب ہے وہ تھری اسٹار ہیں. کہ دین کی روح نکل جاتی ہے. ہاں, علماء جو ہے نا, علماء وہ قائد ہے امت کے, ان کے پیچھے امت ہے. اور امت پر غالب وہی لوگ رہتے ہیں جو امت کے ساتھ ہوتے ہیں. بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی, بکریاں چرانے کے لیے کہاں رہنا پڑتا ہے, بکریوں کے ساتھ. ہاں, عوام اور ہمارے درمیان میں گیپ ہے نا, تو وہ آدمی قیادت نہیں کر سکتا. قیادت نہیں کر سکتا. قیادت تو وہ اسی لیے دیکھو نا, ابھی قائد عوام کے وہ ہیں جو ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں سال بھر, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہی ان کے قائد ہیں. قیادت علماء کی نہیں ہے نا, یہی ہے. امامت علماء کی ہے, خطابت علماء کی ہے, بیان کس کا ہے, مقرر علماء ہے, لیکن قیادت کسی اور کی ہے. قیادت ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, ان کا معاملہ, ان کے معاملات, معاشرت اور ان کی زندگی. قائد جو ہے نا, قائد اور سائق. قائد کہتے ہیں اس کو جو پیچھے سے ہانکے, سائق کہتے ہیں جو آگے سے ہانکے. عربی میں سائق ڈرائیور آگے سے چلاتا ہے, اس کو ڈرائیور کہتے ہیں. سائق کو ڈرائیور کہتے ہیں, وہ آگے سے ہانکتا ہے, آگے سے چلاتا ہے. اور قائد کس کو کہتے ہیں, جو پیچھے سے ہانکے, سب آگے ہوں, اس کو آگے لے کر چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے تھے. سنا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے تھے. صحابہ کو کان یقود, شمائل میں روایت ہے اس طرح کے کچھ الفاظ ہے, کان یقود الناس, مفہوم حدیث ہے اس طرح کے کچھ الفاظ ہے, شمائل ترمذی میں ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگے کرتے تھے, آپ پیچھے چلتے تھے. فتح مکہ میں بھی آپ سب سے آخر میں آئے, لوگوں کو آگے رکھا. فتح کا دن تھا, اور جب پائچے چڑھا کے آگے آنے کا ہوتا سب سے پہلے نکلتے. بدر میں سب سے آگے تھے. احد میں جب افراتفری مچی تو میدان میں جم کر کھڑے رہے, ڈٹ کر کہا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. ڈٹ کر کھڑے ہو گئے, شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح, کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں, اور میں بھی عبد المطلب کی اولاد, کیونکہ سامنے عبد المطلب کی اولاد تھے مکے والے, لیکن میں بھی عبد المطلب کی اولاد ہوں. ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے, جمے رہے میدان میں. اتنا بڑا حال آپ پر آیا کہ آپ کو پتھر لگا چہرے پر, دندان مبارک شہید ہوئے, لہو لہان ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. یہاں تک خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. پھر اور زیادہ افراتفری مچ گئی صحابہ میں کہ اب تو حضور چلے گئے دنیا سے. ان صحابہ نے آپ کو اٹھایا, اور احد کے پہاڑ سے سامنے ایک پہاڑی ہے چھوٹی دوسری, اس میں ایک غار کے اندر لے گئے, وہاں سلایا, تھوڑی دیر آپ کو راحت دی, کیونکہ میدان گرم تھا وہاں. وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں آپ کو سلایا تھا تھوڑی دیر کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ باہر آئے. صحابہ نے, کیونکہ ٹوٹے ہوئے تھے, بالکل ایسا حال تھا, بالکل ٹوٹے ہوئے تھے, کافی لوگ شہید ہو چکے تھے, احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہو گئے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کے لیے بد دعا کر دو، اتنے سخت حالات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اب وہ سمجھے کہ آج قریش ہلاک ہو جائیں گے، قریش کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہدی قوماً، اللہم اہدی قوماً، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں. ایک طرف اتنی ہمت اور بہادریاں، دوسری طرف ہمدردی ہیں. نبی کی بعثت کا مقصد امت کو ہلاک کروانا نہیں ہے، بعثت کا مقصد ہلاکت نہیں، ہاں سب کو جنت تک پہنچانا ہے. تو ایک طرف ہمت اور دلیری اور بہادری، اور اتنا سنگین حال کے بعد بھی زبان سے کیا نکل رہی ہے، دعا نکل رہی ہے، اللہ ہدایت دے. کیسا ظرف ہوگا، کیسا ظرف ہوگا کہ اتنی ساری ایذا پہنچائی ہیں لوگوں نے، بے ہوش ہو گئے آپ، یہاں تک کی نوبت آ گئی. نبی علیہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. یہی اندر کا درد ہوتا ہے جو آدمی کو چلاتا ہے، اور اپنے سارے مفاد کو ایک طرف کر کے امت کے مفاد میں، اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں، اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں، چارانے کی غرض نہیں، اپنی وجاہت یا مال دولت یا عزت منصب، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں، صرف اور صرف امت کا مفاد، اور امت کا دینی مفاد. امت کا کون سا مفاد؟ زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، دین کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، کہ دین سر بلند ہو. بلندی دین کی مطلوب ہے، اگر دین بلند ہے تو دیندار بلند ہو جائے گا. اسلام اگر عروج پر ہے تو مسلمان عروج پر ہوگا، اور ظاہر بات آدمی جہاں ہے اس کا سایہ وہیں جائے گا، آدمی جہاں ہے سایہ اس کا وہیں جائے گا، لیکن اصل حقیقت ہی نہیں تو سایہ کہاں ہوگا. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پتے کی بات بتاتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی اسلام کے لیے رونے والے تو بہت ہیں، مسلمانوں کے لیے رونے والے تو بہت ہیں، اسلام کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے رونے والے تو کہ بھائی مسلمان حالات میں ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں، مسلمان سیلاب زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کہ ان کے لیے رونے والے بہت ہیں. لیکن اسلام کی، کہ مسلمانوں کے گھر سے اسلام چلا گیا، اس کا رونا کوئی نہیں رو رہا. اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اسلام نہیں تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی حفاظت کی ضمانت اسلام کی وجہ سے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. نصرت کا جو وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ وہ ایمان پر ہے. اب ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ جو حالات کے بعد بھی مسجد میں نہیں لا رہا، حالات میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، کہ حالات میں آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو کیسے مدد آئے گی؟ اس لیے نصرت کا جو وعدہ ہے وہ دین کی پختگی پر ہے، ایمان کی پختگی پر ہے. ایمان کی پختگی والے 313 ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف. ایمان کی پختگی والے تھوڑے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ چھوٹی بہت ساری جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر اللہ کے امر سے غالب آتی ہے. لیکن وہ امر اس وقت آتا ہے جب ایمان و عمل ہوتا ہے. ہمارے ذمے ہیں کہ ہم خود اپنے اندر ایک پختگی پیدا کرتے ہوئے، اللہ پر یقین اور توکل پیدا کرتے ہوئے، تعلق اللہ سے بناتے ہوئے، لوگوں کی قیادت کریں. کیا کرنا ہے؟ قیادت، اور وہ ان کے ساتھ رہ کر ہوتی ہے زندگی کے شعبوں میں، ان کے ساتھ گھس کر، ان کے ساتھ گل مل کر، اور موقع بموقع صحیح رہبری کر کے، موقع بموقع صحیح رہبری کر کے، ویسا لیے ہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا، جیسا موقع ہے، خوشی میں، غمی میں، عید میں، ہر وقت ہر حال میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مضامین ہیں، آپ کے جو احادیث ہیں، وہ موقع بموقع ہیں. رمضان آیا تو شعبان کی آخری تاریخ میں وعظ فرمایا، فضائل رمضان میں پہلی روایت ہے، رمضان کے دوران میں پھر لیلۃ القدر کی بات کی، عید کی رات کے بارے میں کہا پہ عید کی رات اتنی قیمتی ہے، قربانی کا موقع ہے تو کہا کہ ان دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں کوئی نہیں، حج کا موقع ہے تو حج کی بات کہیں، آدمی پر جس پر حج فرض اس کو چاہیے کہ حج کرے، اس کو چاہیے کہ حج کرے، مال دینے کا مطلب زکوٰۃ کے فضائل بیان کی، اللہ کے راستے کے لیے ضرورت پڑی تو اس وقت جہاد کے فضائل بیان کی، جان مال لگانے کے فضائل بیان کی، تو موقع بموقع، نکاح کا موقع تھا تو نکاح کے فضیلت بیان کی، نکاح کی ترغیب دی جوانوں کو، کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں حضور نے رہبری نہ کی، اب یہ سارے شعبے رہبری سے خالی ہیں، سارے شعبے لوگ نکاح پر نکاح کر رہے ہیں، بہت سے بچوں کی بچیوں کی شادیاں، لیکن ان سے کون مذاکرہ کر رہا ہے، ان سے کون تذکرہ کر رہا ہے، تجارت میں اتنی ساری لوگ آگے بڑھ بڑھ کے ہندوستان سے باہر جا کے تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت سے متعلق نہ تجارت کے فضائل نہ تجارت کے مسائل، جو خود اپنے آپ پوچھ لیتا ہے پوچھ لیا اس، آگے جو نہیں پوچھ رہا ہے اس کے پاس جا کر اس کو ترغیب دے کر اس کو سمجھا کر حلال کام کرنے پر آمادہ کرنا، اس پر تیار کرنا، یہ کس کا کام ہے، جس کے پاس تجارت کے فضائل مسائل ہیں، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں امت کے ساتھ گھلے ملے ہوں، یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی عمومی سطح سے، اس کا جو نظام ہے گشتوں کا نظام، روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام، کہ کم از کم کم یہ تو عوام کے لیے ڈھائی گھنٹہ تو ہے، کس کے لیے ڈھائی گھنٹہ ہے، ڈھائی گھنٹہ کس کے لیے، عوام کے لیے، علماء کے لیے تھوڑے ڈھائی گھنٹے ہیں، وہ تو اپنا جتنا لگا ہوئے کم ہے، تقاضے اتنے سارے ہیں، جیسے عام لوگ کاروبار کرتے تو ان کا وقت پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا سات گھنٹے، لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر کہ اس کا ڈیوٹی ٹائم آفس ٹائم ایک ہے بھائی، صبح 9 سے 1 اور شام کو 5 سے 9، 8 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد نیچے بورڈ کے نیچے لگتا ہے کیا لکھتا ہے، 24 آورس ایمرجنسی، 24 گھنٹے ایمرجنسی سیوا، کتنے گھنٹے، 24 گھنٹے ایمرجنسی سے، اب رات میں 12 بجے کوئی دستک دے تو ہیں کہ جانا ہے، 24 گھنٹے کی ایمرجنسی، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، فوج کا ملازم ہے، فوج میں ملازمت کہ 15 دن کی چھٹی پر آئے، لیکن وہ چھٹی پر وہاں کے تقاضے کے بعد گھر پہنچا، ابھی تو بیگ رکھا ہے، کال آ گیا تو اس کو واپس جانا ہے، کیونکہ بڑی ذمہ داری پر ہے وہ، حدود کی حفاظت اس کے ذمے ہے، زمین کی حدوں کی حفاظت کا محافظ اپنے آپ کو جواب دار اور ذمہ دار سمجھتا ہے، شریعت کے حدود کا محافظ کتنا ذمہ دار، کہ شریعت کے حدود کے محافظ اللہ نے ہم کو بنایا، جیسے اس کو سلامی ملتی ہے کہ بھئی یہ، اور اس کو فیسلٹی ملتی ہے ملک میں، ایسے جب آدمی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے سلامی بھی ملتی ہے، فیسلٹی بھی ملتی ہے، لیکن وہ اس کو ملتی ہے جو جواب داری پوری کرتا ہے، اور جواب داری آدمی پوری نہیں کرتا، حدود کا محافظ گھر پڑا رہتا ہے، اپنی جی چاہی میں لگا ہوا ہے، اس کو کچھ ملے گا، نہیں ملے گا، تو اس لیے ہمارے ذمے ہیں کہ ہم گھنٹہ دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ تھوڑا گنیں گے، ہمارے تو ڈیوٹی وظیفہ یہی ہے، ہمارا تو وظیفہ یہی ہے، زندگی کا کام ہی یہی ہے کہ لوگ دین پر آویں، لوگ اعمال پر آویں، لوگ اللہ کو پہچانے، رسول کو پہچانے، زندگی کے شعبوں میں دین آویں، لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہو، معاملات صحیح ہو، معاشرت میں دین آویں، اس کے لیے جو قربانی درکار ہوگی وہ قربانی ہم دیں گے، کتنی دیں گے، جو قربانی درکار ہوگی وہ دیں گے، کہ ہمارے پاس علم نبوت یعنی علم تو نبوت والا ہو، اور ہم اپنا تقابل لیکچرر سے کریں اور اسکول کے ٹیچر سے کریں، کہاں جوڑ بیٹھتا ہے، ارے بیٹھتا ہے کہیں جوڑ، کہ نہیں علم ہمارے پاس نبوت والا ہے، جس علم میں سراسر ہمدردی، خیر خواہی، سراسر درد و غم, اور سامنے جو علم ہے اس میں سراسر غرض. 50,000 کی تنخواہ لے کر بھی آدمی ٹیوشن پڑھا کر وہاں پیسے اکٹھے کرتا ہے, وہاں تو سراسر غرض ہے, اس میں اور اس میں کہاں جوڑ بیٹھتا ہے. ایک علم سراسر دنیا اور آخرت دونوں جہان بنانے کا ذریعہ, اور جس کی بنیاد ہمدردی اور خیرخواہی پر ہے, اور جس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ سے لینے پر ہے, اور وہاں تو صرف اور صرف مخلوق سے لینا ہے, دو میں کوئی جوڑ نہیں. ہمارے پاس نبوت والا علم ہے, اس نبوت والے علم کے ساتھ نبیوں والا مزاج, نبیوں والی قربانی, نبیوں والا مجاہدہ. اتنا ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے پیچھے تو جا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا. بھائی وہ دوڑ کر گئے, ہم پیدل تو جا سکتے اس راستے, ہم دوڑ نہیں سکتے ہیں, اتنی سکت ہم میں نہیں, قوا ہمارے کمزور ہیں. انہوں نے جان کی بازی لگائی تو ہم ان کے پیچھے چلنا تو شروع کر دیں. ابن مسعود نے مشورہ دیا نا امت کو, فَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ, صحابہ کی صفتیں آگے بیان کی ہیں پوری روایت میں, اور پھر آخر میں مشورہ دیا, فَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, کہ تم ان کے اثر پر چلو, یعنی ان کے قدم بقدم چلو. جہاں انہوں نے علی اثرہم کہتے ہیں کہ جہاں قدم رکھا وہی قدم رکھے. جیسے چھوٹے بچے, کوئی بڑا آدمی چلتا ہے نا آگے میدان میں تو اس کے پیر کے نشان پڑتے ہیں, نشانات قدم. تو چھوٹا بچہ پیچھے چلتا ہے نقل اتارتا ہوا, بتکلف وہاں پیر رکھتا ہے, حالانکہ اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا اتنا لمبا وہ قدم, لیکن وہ کرتا ہے, یہاں رکھا پھر وہاں پھر وہاں پھر وہاں, اس طرح سے. اس کو کہتے ہیں اعلیٰ اثر ہی. ابن مسعود کہہ رہے جہاں صحابہ نے قدم رکھا وہیں تم رکھو. انہم کا کیوں, انہم کانوا علی الہدی المستقیم, کہ وہ سیدھے راستے پر. تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. ان کی سیرت ہے, ان کی زندگیاں ہیں, ان کے مجاہدے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں, ان کا اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو لگانا ہے, ان کے جذبات, اندر کے جذبات, اندر کے جذبات, کہ ان کے اندر کا جذبہ ایک ایک کا اندر کا, کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے بلند ہو, اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو, یہی اندر کا جذبہ ہے. دن رات یہی فکر, یہی سوچ, دنیا جمع کرنا مقصود نہیں ہے, اور دنیا کے اسباب میں بقدر ضرورت آدمی لگے گا. کتنا لگے گا؟ بقدر ضرورت. اگر آدمی کو ضرورت احتیاج ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے, ضرور لگے گا آدمی, لیکن بقدر ضرورت, بوقت ضرورت. دنیا داروں کی طرح مالدار بننے کے لیے نہیں کمائیں گے. ہمارے بزرگوں کا یہی اسوہ رہا کہ بعض بزرگوں نے تجارت بھی کی, لیکن کتنی تجارت کی جو دین میں مددگار بنے اتنی کی کہ دین میں رکاوٹ نہ بنے, دینی کاموں کو آسانی سے سہولت سے کر سکے. کاروبار بھی اس کے لیے کیا, دین کے لیے کی تجارت, دین کے لیے کی کہ دین میں مددگار بنے, ہمارے دین کو مضبوطی, ہمارے دین کو مضبوطی دیں, استغنا رہے لوگوں سے. لوگوں سے کیا رہے؟ استغنا رہے, محتاجگی نہ رہے, کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے. اس لیے کام کیا, لیکن وہ کام کے ہو کر نہیں رہ گئے. کاروبار کاروبار کے لیے نہیں ہے, کاروبار دین کے, دین میں مددگار بنے اس کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو ضرورت اس بات کی, اور خصوصاً ایسے دور میں, ایسے دور میں علاج, جتنے سارے حالات اجتماعی اور انفرادی ہیں اس کا علاج قرآن و سنت میں ہے, اور وہ ہمارے پاس. اب علاج کرنے والا خود علاج تلاش کرنے جاوے تو کہاں جائے گا؟ علاج کرنے والا خود علاج تلاش کرنے لگے, اور وہاں علاج کرنے جائے جہاں بیماری ہے, علاج تلاش کرنے کہاں جاوے؟ بیماری ہے, کیونکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, کہ دوائی صحیح نہیں ہو رہی. وہ مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج, اس میں فضائل عمل میں ایک رسالہ مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, موجودہ پستی کا واحد علاج, اس میں بھی کسی جگہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ علاج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن و سنت کی روشنی میں جو علاج, جو حالات اور مسلسل حالات, انہوں نے بھی تقابل کیا ہے. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی شان و شوکت اور عزت اور غلبہ تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا, بڑی بڑی خلافتیں تھیں, اور وہ سارا ختم ہو کر اب مسلمان ذلت و پستی میں ہیں اور حالات میں ہیں، تنگی میں ہیں، اس میں ہیں، اس میں ہیں، تو اس کا حل ساری چیزیں کر کے کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے جو حل بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمانی طاقت کی ضرورت ہے. ایٹم بم سے زیادہ مسلمانوں کو کس کی ضرورت ہے؟ بولو نا، ایمانی طاقت کی ضرورت. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں، اگر ایمانی طاقت ہے. اور ایمانی طاقت نہیں اور ایسے 50 بنا رکھے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس مکڑی کا جالا ہے وہ بھی، اللہ اس کو حکم کرے گا تو چلے گا وہ بھی. ہماری ضرورت جو ہے یہ ہے، ایمانی پاور، تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ. گناہ اور نیکی کا فرق کر کے نیکی کی طرف رغبت اور گناہ سے اعراض و نفرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر حال میں، اتباع رسول معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ایمان و عقائد میں، اور دعوت و تبلیغ میں بھی اتباع رسول، کہ اس جذبے اور حوصلے کے ساتھ. مردہ حوصلوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے، جذبات بھی بہت ضروری ہیں، جذبات بھی، ہاں، ہوش کے ساتھ جوش بھی ضروری ہے. بہت ہوش ہے آدمی کو شادی کرنے کا، لیکن اس میں جوش ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ ارے کیا کرے گا وہ؟ ہوش بہت ہے اس کو شادی کرنے کا، اس کے ہوش کے ساتھ جوش کی بھی اس کو ضرورت ہے. ایسے دینی لائن کا شعور آدمی کو بہت ہے، ہوش بہت ہے، اور ہوش اتنا غالب ہے کہ آدمی گھر میں ہی بیٹھا ہے، ہوش اتنا زیادہ غالب ہے گھر ہی بیٹھا ہوا، کوئی جذبہ ہی نہیں اس کا، کوئی جوش ہی نہیں ہے دین کی اشاعت کا، ایک حوصلہ، ایک ولولہ اندر کا، ایک حوصلہ اور ایک ولولہ کہ اللہ کا دین کیسے زندہ. اس کے لیے آدمی مارا مارا پھر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے یہاں ٹھوک رکھا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی اعراض کر رہا ہے، کوئی اکرام کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے اللہ کے لیے. یہ توہین توہین نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ مولانا آپ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ گشت میں گئے تھے شروع دور میں، ابتدائی دور میں، خود مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ 4-5 لوگ تھے ہم، مولانا الیاس صاحب سے دوسرے 3-4 میواتی تھے، وہ تھے گشت کی جماعت بنائی، تو مولانا الیاس صاحب ان کو ساتھ لے کر گئے گشت. کافی لمبا چلے وہاں سے، لیکن کوئی بات نہیں سن رہا تھا، سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے، کوئی متوجہ نہ ہو. اس پر مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ تو ایک جگہ رہے ہیں اپنی جگہ، آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے اس طرح سے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ مولوی منظور یہ ذلت نہیں ہے، یہ تو عین عزت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا قوموں کی طرف سے. اور پھر ان کو کہا تھا کہ مولوی منظور ابھی تو لوگ یہاں نہیں سن رہے نا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوائی جہاز میں تم کو دعوت دیں گے. کہاں دعوت دیں گے؟ ہوائی جہاز. اب اس زمانے میں ایک تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا ایک تصور ہوتا تھا، خیال ہوتا تھا، اور پھر وہاں کوئی دعوت کی بات، دین کی بات ہو ہوائی جہاز میں. مولانا فرماتے ایک مدت گزر گئی، مولانا کا انتقال ہو گیا، کسی ملک میں وہ گئے تھے ہوائی جہاز سے، واپس آ رہے تھے تو ان کو نماز پڑھنی تھی، تو نماز کے انہوں نے تھوڑی تحقیق کی تو پائلٹ خود آ گیا ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا. اور پھر اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے؟ بولے ہم فلاں ملک میں گئے تھے، دینی نسبت پر ہمارا سفر تھا. تو اس نے پائلٹ نے کہا کہ تم ہمارے ملک میں بھی آؤ. کیا کہا؟ تو اس دن مولانا منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوانے کا خواب سچا ہو گیا، دیوانے کا خواب سچا ہو گیا کہ لوگ تم کو ہوائی جہاز میں دعوت دیں گے، ابھی یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو ایک دور ہوتا ہے مجاہدوں کا، جب آدمی اس سے گزرتا ہے تو اس کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا. کیا پیدا ہو جاتا؟ وزن پیدا ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ ان بولوں میں تاثیر رکھ دیتا ہے. بہت سادے الفاظ، بہت سارے ہمارے اللہ والے بزرگ لوگ ہیں جن کے بیانات سادہ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ نقطے بیان نہیں کرتے، وہ زیادہ تفسیری روایات اور عربی عبارتیں بیان نہیں کرتے، لیکن ان کی بات بڑی مؤثر ہوتی ہے. طبقات پر بھی، تاجر لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، ملازم بھی متاثر ہوتے ہیں، جاہل لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، جاہل لوگ متاثر ہوتے ہیں، سب لوگ متاثر. کیا ہے وہ؟ ان کے قربانیوں کی وجہ سے بات میں طاقت پیدا ہوتی ہے. بات تو وہی ہوتی ہے، بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن اس میں وزن پیدا ہو جاتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو دینی خدمات مسجد ہیں مدرسہ ہیں قناعت نہ کریں اس پر، کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. ہماری جواب داری صرف اتنی نہیں ہے، یہ بھی ہے مکتب پڑھانا، مدرسہ پڑھانا، امامت کرنا، لیکن صرف اتنی جواب داری نہیں ہے، اس سے آگے اور جواب داری ہے. اپنے عوام کو لے کر چلنا، ان کے ساتھ گھلنا ملنا، وقت دینا. ہاں وقت دینا، وہ اسی وقت ہوگا جب ہم تعیش کے نقشے پر نہیں ہیں. اگر تعیش کے ساتھ زندگی ہے تو وقت دینا مشکل ہو جائے، کیونکہ بڑی قربانی دینی خدمات میں جو ہے نا کھانے پینے کی اور راحت آرام کی ہوتی ہے. کھانا پینا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 10 بجے کا معمول تھا کھانے کا مدرسے کی چھٹی کے بعد، اور کبھی ملاقات میں چلے گئے 11 بج گئے، کبھی 12 بج گئے، شام کا مغرب بعد کا معمول تھا کبھی 12 بج گئے، ملاقاتوں میں چلے گئے، گشتوں میں چلے گئے، آرام کا دوپہر کے قیلولہ کا معمول تھا لیکن وہ قیلولہ رہ گیا، کبھی رات میں دیر ہو گئی، صبح پھر جلدی اٹھ کے مدرسے میں بیٹھنا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن سر بھاری ہو رہا ہے. اب تھوڑی دیر آدمی سو جائے گا کہ اب کیپیسٹی نہیں، اب سو جائے گا، پھر دھیرے 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 استعداد بن جائے گی، جسم اس کا عادی ہو جائے گا. آپ دیکھو ملازم لوگ دن میں سوتے نہیں ہو، اپ ڈاؤن والے صبح 6 بجے سے نکلتے ہیں، رات میں کتنے بجے واپس آتے ہیں بولو نا بھائی؟ رات میں 10 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 11 بجے، لمبا ہیں، بمبئی جا رہے ہیں یہاں سے، تو ان کو وہاں سے چلتے ہیں 4 گھنٹے یہاں پہنچنے میں لگتے ہیں. صبح 4 گھنٹے میں گئے تھے، 4 گھنٹے آنے کے 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے 16 گھنٹے. رات دیر سے پہنچے، گھر میں جا کر سوئے، صبح اٹھ کے پھر ابھی تو آنکھیں برابر کھلی نہیں ہیں، اور ٹیفن لے کر پلیٹ فارم پر. تو ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے پیچھے تھکنے سے بچا لیا. دنیا جہاں حضور نے مانگی روزی تو کہا بلا نصب ولا منت ولا طبیعت. کیسی مانگی؟ یا اللہ بغیر تھکے ہوئے، بغیر کسی کی محنت سماجت کیے ہوئے دے دینا، بغیر تعب و تھکن کے دینا. تو اللہ کا ہم شکر کریں کہ اللہ نے اس میں ہمیں دنیا کے پیچھے ہمارے جسم کو تھکانے سے بچا لیا. تو اب ہم اس جسم کو کہاں تھکائیں گے؟ حضور والے طریقے پر. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا. رات کی نماز میں پیروں پر ورم ہے، پیروں پر ورم ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دن میں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا، کہ دن میں بڑا لمبا تیرنا ہے. اللہ نے تشبیہ بھی کس چیز سے دی؟ دعوت کو تشبیہ دیا تیرنے سے. آدمی ایک مرتبہ تیرنے کے لیے تالاب میں اتر جاتا ہے، پھر رک سکتا ہے کہیں؟ بولو نا. اور سبحا طویلا تالاب میں کہ سمندر میں ہوگا؟ لمبا تیرنا کہاں ہوگا؟ سمندر میں ہوگا. کیا اتر جاؤ میدان میں پائچے چڑھا کے. ان لک فی النہار سبحا طویلا قم اللیل الا قلیلا. جہاں رات کا تذکرہ آئے تو کیا کہا؟ کہ رات میں کیا کرنا ہے؟ بہت کم سونا ہے، باقی کھڑا ہونا ہے. پھر تخفیف ہو گئی اس میں رات کے قیام میں، لیکن آپ پر فرض تھا وہ. اور دن میں کیا کہا؟ لمبا تیرنا، کہ بڑی مجاہدوں کے ساتھ ایک زندگی ہے، وہ بھی اس کا ایک مزہ ہے. تعیش میں وہ مزہ نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے وہ زندگی اختیار کی، وہ بھی مدرسہ بھی پڑھایا، امامت بھی کی، اور دن بھر جو ہے اپنی امتوں میں، اپنے علاقوں میں، پھر علاقوں سے باہر لگے رہے. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ دن میں سبق پڑھاتے تھے، رات کے قیام لیل کا معمول تھا، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے سفر کرتے تھے، آسام تک جاتے تھے، اور وہاں رہتے ہوئے بھی ہر جمعرات جمعہ کہیں نہ کہیں کا سفر ہوتا تھا. جمعہ کے دن رات دیر سے آتے تھے واپس، بستر ساتھ میں ہوتا تھا ہر وقت، حضرت مدنی کی بستر، سونے کا بستر، تبلیغ میں جیسے ہوتا ہے ساتھ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بستر رہتا. پلیٹ فارم پر پہنچے اور معلوم کیا کتنے بجے ٹرین ہے؟ بولے 10:50، ابھی کتنے؟ 10:20 ہو رہی ہے. ٹھیک، بستر بچھا کے سو جاتے تھے. 10:50 پر ٹرین ہے، 10:20 ہوئی، کتنی دیر باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ سو جاتے تھے. کوئی کسی نے کہا حضرت آپ اتنی دیر میں؟ بولے میری نیند میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں گا اٹھ جاؤں گا. تو ٹرین آنے سے 2 منٹ پہلے اٹھ جاتے تھے، بستر لپیٹا پھر چلے، ایسے نیند پوری ہو جاتی تھی. اور پھر جا کر سیدھے سر پتہ طلبہ معلوم کر رہتا ہے آ گئے ہیں تو پھر سبق شروع بخاری شریف پڑھا دیتے. ایسے تو کتنے حضرات, یہ تو معروف لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے, اور جن کو نہیں جانتی ہے دنیا ایسے پتہ نہیں کتنے چھپے رستم جو اپنے تمام خدمات کے ساتھ پائچے چڑھا کے ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اور یہ آدمی کی نیت پر ہیں. کس پر ہیں؟ نیت پر ہیں کہ ادھر سے آدمی فیصلہ کر لے, کرنا ہے. جب فیصلہ کر لیا تو اللہ کا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اسباب اللہ مہیا کرے گا, وہ کرے گا. لیکن اللہ پہلے پرکھتا ہے کہ بھائی پکا ہے کہ کچا ہے. بعض مرتبہ آدمی نے طے کیا, مدد آ گئی ایک دم سے تو رک جاتا ہے آدمی, مدد آدمی کو مشکل میں ڈال دیتی. تو اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے اور تربیت کر دیتا ہے پہلے کہ اس کو اب دنیا زیادہ ملنے کے بعد بھی اس پر فرق نہیں پڑے گا اس کے دل پر, تب جا کے اللہ دیتا ہے. صحابہ کو پہلے فاقوں میں آزمایا, پھر جب ان کو برابر کمپلیٹ کر دیا کہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں تو پھر دنیا کے دہانے کھول دیے ان کے اوپر. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی 56 کروڑ کی چوتھائی اللہ ہم کو دے دیں تو پھر تو اپنے دین کا کام کرنے کا, دوسرا کچھ نہیں کرنے کا. اپنے پاس ایک 4-wheeler گاڑی آ جائے نا پھر تو اسی سے سفر ہی کرتے رہیں گے. یہ خیال استو محال استو جنوس. یہ یہاں تو پیدل اللہ نے پیر دیے ہیں, اور پیدل وہ سواری ہیں کہ آدمی کسی کونے میں جا سکتا ہے, جہاں سائیکل والا نہیں جا سکتا پیدل والا ارے پہنچ سکتا نہیں پہنچ, پیدل والا سب جگہ جائے گا. اور جہاں سائیکل والا جاتا ہے بائک والا وہاں نہیں جا سکتا, جہاں بائک والا جاتا ہے رکشے والا وہاں, رکشے والا جہاں جاتا ہے 4-wheeler والا نہیں جا سکتا, اور 4-wheeler اور بس والا جہاں جاتا ہے ٹرین وہاں نہیں جاتا, اور ٹرین جہاں جاتی ہے جہاز وہاں. تو جتنی کم درجے کی سواری ہیں اتنا کام زیادہ ہے. پیدل والا کہیں بھی جائے گا, انٹیریئر سے انٹیریئر دیہات میں بارش ہو رہی ہے پائچے چڑھائے چلا, سائیکل رک جائے گی وہاں, موٹر سائیکل رک جائے گی, جنگل آ گیا راستہ نہیں پگ ڈنڈیاں پیدل والا چلا. صحابہ نے سواری کا انتظار نہیں کیا, اس لیے ہر قافلے میں پیدل والے ہوتے تھے, اس ہر ایک میں پیدل, اور پیدل والوں کا حصہ بھی زیادہ ہوتا تھا نا اس میں غنیمت میں, اس میں غنیمت کی تقسیم میں اس کے مسائل ہیں. تو یہ صفت جہد کے ساتھ, صفت جہد, اور جہاں مجاہدے کی صفت آئی نا وہاں سب سے پہلے اللہ ملے گا. کیا ملے گا؟ حضرت ماں علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ جو نا اللہ وہ جبل جہد کے پیچھے ہے. کہاں ہے؟ جبل جہد کے پیچھے اللہ ہے, کہ وہی ملاقات ہوگی اس سے, جبل جہد کے پیچھے ملاقات ہو جائے گی. اور جب اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر کام پورا ہو گیا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو ترتیب بزرگوں نے بنائی بہت آسان ہے, سہل ہے, مشکل نہیں ہے. اور یہ ترتیبیں امتحان ابتدا ہے, ایک شروعات ہے. پھر کرتے کرتے آدمی اپنی ہمت, اپنی قوت, اپنی صلاحیت, اپنی استعداد اور اللہ کی توفیق کے ذریعے پھر اڑے گا, دنیا میں جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو کہ جو مقامی محنت کا ہمارا نظام ہے وہ, جو بیرونی نقل و حرکت ہے اس کو اپنی فکر کے ساتھ, اپنی فکر, اپنی راحت آرام اور اپنے جذبات کو قربان کر کے کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور جمے رہنا ہے, کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں حالات نہ آتے ہوں. اماموں پر حالات نہیں آتے, بولو نا بھائی. ہر مسجد میں 2-4 مسئلے ہوتے ہی ہیں, ارے ہوتے نا. مدرسین پر حالات نہیں آتے, چاہے ادارے میں آدمی پڑھاتا ہو سب علماء ہیں, متولی بھی عالم ہیں, صدر بھی عالم ہے, سب ہیں, لیکن پھر بھی حالات آتے ہیں. ارے آتے نہیں آتے. محتمم بھی مولوی ہیں پھر بھی حالات آتے ہیں. کوئی بھی دینی خدمت ایسی نہیں ہے جس میں حالات نہ ہو, کوئی بھی. سب ایک ہی شیخ کے خلیفہ ہوں گے نا 15, وہ ایک ساتھ کام کریں گے تب بھی حالات آئیں گے. سب خلیفہ ہیں یعنی تربیت یافتہ, خلیفہ سے مراد کے سب تربیت یافتہ. وہ 15 آدمی ایک جگہ مل کر کام کریں گے پھر بھی ایک دوسروں سے, ایک دوسروں کو کچھ نہ کچھ حال آئے گا. یہ کام ہی ایسا ہے, اجتماعی کوئی بھی کام, کوئی بھی اجتماعی کام. اور چونکہ تبلیغ میں سارا مجمع تربیت یافتہ نہیں ہوتا, کوئی کلی جڑا ہے, کوئی تیز ہے, کوئی گرم ہے, کوئی نرم ہے, कोई छोटा है, कोई बूढ़ा है, कोई बहुत ताकतवर है तो कोई कमज़ोर है, कोई बहुत इकराम करने वाला तो कोई मुँहफट है, कोई मुँहफट है, तो इस तरह का होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देहाती बाजे आते थे तो ऐसे ऐसे लहजे में बात करते थे जो बिल्कुल तमीज़ का लहजा नहीं होता था। अल्लाह को आदाब उतारने पड़े नबी से बात करने के। अल्लाह ने आदाब, हुजूर ने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ इज्जत से बोलो, मेरी इज्जत करो। हुजूर ने कहा कभी उनको? कभी नहीं, कभी शिकायत नहीं कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। अल्लाह ने आदाब उतारे ऊपर से, अल्लाह ने आसमान से उतारा। हुजूर ने कभी शिकायत नहीं कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते, कभी नहीं कि तुम अदब से तमीज से बात करो, ऐसा कोई जुमला नहीं मिले। वो तो कैसी कैसी बातें करते थे, मुनाफिक लोग जो है ना आपको छिड़ाते थे, आपकी शान में गुस्ताखियां करते थे, वो है ना, वकुल उन्जुर ओ राइना ला तकुल राइना, किसने कहा? अल्लाह ने कहा। उजू ने, वो तो कहते रहते थे रोजाना ऐसा, फिर अल्लाह ने उतारा ला तकुल राइना वकुल वकुल उन्जुर ना। अब वो राइना से मुराद जो है ना तो ये चरवाहा लेते थे, वो भी एक बार हमारी तरफ देखो, मुतवज्जो हो जाओ, ये भी एक तर्जुमा, लेकिन वो मुराद लेते थे चरवा, वो हमारे चरवाहे, ऐसा कह के पुकारते थे हुजूर। अल्लाह ने कहा कुल उन्ज़ुरना, तो ये मत कहो, ये जुमला कहो, नबी के सामने अदब से बैठो, नबी इसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंची मत करो वरना तुम्हारे सारे आमाल अकारत हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा, वो तालीमी मरहला है, फिर तरबियत का मरहला है। यहाँ तो इज्जत नफ्स भी आदमी को ख़त्म कर देनी पड़ती दीनी काम के लिए। ठीक है भाई, कह दिया, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह उनका अच्छा करेगा, अल्लाह उनका भला करेगा, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम तो सबके खैर ख्वाह हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों के साथ भी खैर, उनकी औलादों के साथ खैर ख्वाही की, उनकी औलाद के साथ। अबू जहल का बेटा इकरमा भाग गया था, हालांकि अबू जहल कितना बड़ा सख्त दुश्मन है इस्लाम है, हुजूर ने उनको तलब किया, भाई बुला लो उसे, हम उनके साथ इज्जत का मामला करेंगे। और जब वो आए ना तो आने की खबर मिली तो हुजूर ने सहाबा से कहा, भाई देखो इकरमा इब्न अबू जहल आ रहा है, अताकुम इकरमत इब्न अबी जहल, कि तुम्हारे पास अभी इकरमा इब्न अबी जहल आएगा। सहाबा से कहा, उसके आने के बाद कोई आदमी उसके बाप को बुरा भला मत कहे, इसलिए कि मुर्दों को बुरा भला कहने से उनके जिंदा रिश्तेदारों को तकलीफ होती। हालांकि अबू जहल दुश्मन इस्लाम, फिरौन उम्मत, लेकिन हुजूर एहतराम करेंगे, नहीं भाई उनका बेटा आ रहा है, खैरखाही अंदर की, कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, होता है, चलता है, लोग अपनी दुनियावी अगराज के खातिर नहीं सुन लेते हैं, तो होता है, चलता है, होता है। हमारी तरफ से खैरखाही होगी, बद अखलाकी हमारी तरफ से नहीं होगी, फिर भी हम तो मोहब्बत का मामला करें, तो फिर इज्तिमाई काम में जमे रहना आसान, वरना इज्तिमाई कामों में लोग मैदान छोड़ देते हैं, ज़्यादातर यही होता है, बहुत कम लोग जमे रहते हैं मैदान में, वही जमेगा, वही आदमी जमेगा जिसके सामने सीरत होगी कि नहीं भाई हुजूर ने मैदान नहीं छोड़ा और साहबा ने मैदान नहीं छोड़ा और हमारे बुजुर्गों ने जितनों ने काम किया है ना, कोई मामूली हालात उनके ऊपर नहीं थे, उनको भी गालियां देने वाले थे, मुंह पर गालियां देने वाले थे हमारे बुजुर्गों, उनकी पगड़ियां उछाड़ कर लोगों ने पैरों में रौंदी है, पगड़ियां उछाल कर पैरों में रौंदी है, सामने उनको गालियां दी हैं, पता नहीं कैसे कैसे जुमले कहें। हाय शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूनुस साहब पुना वालों के खत के जवाब में लिखा था कि भाई लोग तो मुझे भी नहीं छोड़ते हैं, तुम अल्लाह के लिए काम करते रहो, उन्होंने खत लिखा था उनको कि हजरत लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत हालात आते हैं, काम करते हैं, तो उस पर हजरत शेख ने लिखा था कि भाई लोग तो मुझे भी नहीं छोड़ते। हाय शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, तो मौलाना यूनुस साहब कह रहे हैं मुझे तसल्ली हो गई थी, आदमी काम करने का फैसला करते हैं इंशाल्लाह, मकाम में भी अपने मस्जिद की जमात के साथ जुड़ना है और अपनी सालाना तरतीब बनाकर कम अज़ कम अपने चिल्ले की हम खुद ही तरतीब बना लें, जो महीना मुनासिब, रमज़ान शव्वाल मुहर्रम, जो महीना मुनासिब अपना है उस महीने में अपने साथ 12-15 आदमियों को तैयार करके अपनी जमात बना, उनको अपने साथ लेकर जावे, इसको हम अपनी ज़रूरत समझें कि मेरी ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ से, हुजूर की तरफ से जो जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है वो है, तो फिर इंशाअल्लाह तरतीब बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह, तो उसका इजहार भी कर दें अभी। کہ ہم تیار ہیں اور اس ترتیب پر تیار ہیں، سال کے لیے بھی اظہار کریں جن کے سال لگے ہو، بیرون کے لیے اظہار کریں اور اپنے سالانہ چلے کا بھی، سبھی ایک ساتھ اظہار کرتے جائیں، کھڑے ہو کر پیش کریں۔ جی بھائی کون پہل کرے گا؟ رمضان میں چلا، ماشاء اللہ۔ جی بھائی بیرون، ماشاء اللہ، بہت مبارک۔ کب سے چلو گے؟ ابھی جماعت جو بن رہی اس میں، ماشاء اللہ۔ بھائی نام لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں بھائی؟ مولوی ساجد صاحب بیرون، بھائی کاپی دے دو ان کو، اور پیش کر۔ آئندہ سال 4 مہینے، اور اس سال لگا کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تقبل اللہ، اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور پیش کرے بھائی، اور بتائیں، اظہار کرتے رہیں۔ جن کا سال نہیں لگا، سال کا بھی اظہار کریں، چاہے آپ شروع کریں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اپنی ترتیب سے نظام بنا کر۔ اپریل سے سال چلا لگاؤ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے مولانا؟ مولوی عرفان۔ کہاں کے؟ نوساری جمعہ مسجد، ماشاء اللہ۔ یہ بھائی اور پیش کریں، نومبر میں کتنا؟ 40 دن۔ کہاں سے؟ نانن پیڑا، ماشاء اللہ، نومبر میں 40 دن، اللہ قبول فرمائے، اور پیش کریں، ماشاء اللہ۔ جی بھائی اور پیش کریں، اور پیش کریں، ہمت سے آگے بڑھیں۔ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، وہ جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ رمضان میں چلا، ماشاء اللہ، دسمبر میں، ماشاء اللہ۔ آپ کا سال کب لگا؟ 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے۔ اب آپ کو بیرون جانا چاہیے۔ ویسے عمر کتنی آپ کی؟ 33۔ بیرون جانا چاہیے آپ، نیت بناؤ نا۔ اور بھائی اور پیش کرو، ماشاء اللہ۔ قاری صدیق صاحب، کون سا کام؟ دیگام، رمضان میں، ماشاءاللہ، اور پیش کرے بھائی، کوئی باقی نہ رہے، سب نیت کر لیں۔ نیت کر لیں گے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں، ماشاءاللہ۔ اور دابل کے آپ، حافظ عابد؟ ہاں جی بھائی، اور پیش کریں۔ کیا کہہ رہے ملک سلمان؟ اکتوبر سے زون میں جائیں گے، ماشاء اللہ۔ اکتوبر 4 مہینے، لکھو بھائی، کیا نام ہے؟ ملی عادل۔ کہاں کے؟ ماشاء اللہ، اکتوبر سے 4 مہینے، اپنی جماعت بنانی ہے، رمضان میں لکھا جی، شعبان سے، قاری رضوان صاحب۔ اور بھائی کیا نام ہے؟ مولانا زبیر صاحب، مانک پور، رمضان میں، کیا نام ہے؟ کہاں کے؟ ہرن گام، 4 مہینے، کہاں کے؟ رنگون نگر، ماشاء اللہ، اپنی جماعت بنانی ہے 4 مہینے، جنوری کے اجتماع سے۔ جی بھائی اور نومبر سے چلا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک۔ شعبان سے چلا، کیا نام ہے؟ کہاں کے؟ نانن پیڑا، ماشاء اللہ۔ جی بھائی اور کیا نام بولا نا؟ مولوی عبد الرحیم، کہاں کے؟ اناور، ماشاء اللہ۔ اور بھائی اور پیش کرے، اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ قبول فرماوے۔ اکتوبر سے کیا نام ہے؟ مولوی ایوب، کہاں کے؟ اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور پیش کرے بھائی، اور پیش کرو۔ کرو نعمت، ایڑ لگاؤ ایڑ، ماشاء اللہ. کہاں پڑھا جو پڑھتے ہو؟ اچھا دورے میں ہو، تو سال کی نیت کا، اگر آگے پڑھنا ہو جاوے تو چلا کر کے واپس آ جانے کا، اور آگے پڑھنا نہ ہو تو سال پورا کر لینے کا. پڑھنے کا ہو جاوے تو چلا لگا کے واپس آ جانے، اور پڑھنا نہیں ہوا تو سال پورا کر لینے کا. جی بھائی، اور کہاں پڑھتے ہو؟ کفلتا میں، ماشاء. جی بھائی، اور کوئی رہ گیا؟ ماشاء اللہ. حافظ عامر کہاں کے؟ گاٹی واڑ کی جماعت بنی ہے چلے کے ابھی نقد. اب محنت کر لو، تھوڑی محنت کر لو گے جماعت ہو جائے گی مکمل. ان کو جوڑنا مت ابھی کہیں، یہ چار باقی پر محنت کرے، دو چار دن چاہے لگ جاوے لیکن جماعت بن جائے گی. ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے. باقی جو رہ گئے وہ بھی نیت کریں کہ اپنی ترتیب بنائیں گے، کچھ تدبیر کریں گے. 12 مہینے ہمارے پاس، 12 مہینے اگر ہم اپنے پروگرام میں اس کو شامل کر لیں گے تو پھر اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے. جو کام آدمی پروگرام میں لے لیتا ہے، جس سال آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے اس سال حج آسان ہو جائے. عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو عمرہ اندر آ جاتا ہے، پروگرام میں آ گئے تو آسان. کوئی اور سفر آدمی پروگرام میں لے لیتا ہے تو آسان ہو جائے. جب تک اس کو ہم اپنے پروگرام میں داخل نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. اس لیے اپنے سالانہ خروج کی بھی ترتیب بناوے، اور مقامی محنت کا جو میں نے عرض کیا کہ روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہم بناویں. 2.5 گھنٹے عوام کے لیے ہیں، ہم تو جتنا زیادہ زیادہ لگا سکیں اپنا وقت لگاویں اللہ کے لیے. اللہ برکت دے گا. کیا دے گا؟ اس کا تصور ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، یہ تصور حضور نے دیا ہے ہم. اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ چلیں گے تو اللہ زندگی میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت دے گا. اور اللہ تعالیٰ وہ دروازہ ہمارے لیے کھولے گا، من حیث لا یحتسب والا. کون سا دروازہ کھولے گا؟ یہ بھی ایک دروازہ ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب والا. جو دروازہ ہے وہ سب کے لیے نہیں کھلتا، اس کے لیے خاص کوٹا ہوتا ہے، ایک خاص کوٹا. لیکن اس کوٹے تک پہنچنے کے لیے تھوڑی کیٹیگری پر محنت کرنی پڑتی، تعلق، توکل، اعتماد اللہ پر، اور اللہ کے کام میں لگے آدمی. نرا اعتماد بھی کام نہیں دیتا. اس کا کام کر کے اس پر توکل کرے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. ساری ضرورتیں اللہ آسانی سے پوری کرے گا، کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت.